تعالیٰ کا بھی اتنا فضل اور احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق ہم کو اپنے دین کی محنت میں مشغول کیا ہے. یہ محض اس کا فضل ہے, اسی کا کرم ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے, نہ کوئی آوڑت ہے, نہ کوئی استعداد ہے, نہ ایسا کوئی علم ہے لوگوں میں, نہ ہماری کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت دی جائے. محض اور محض اللہ نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم کو اس میں مشغول کیا ہے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام. اور جب اللہ کی طرف سے کسی پر بڑا انعام ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بڑے شکر کا مطالبہ ہوتا ہے. انعام بڑا ہے تو اس پر شکر بھی بڑا کیا جاتا ہے. اور نعمت کا, کسی انعام کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس کام پر اس کو صرف کیا جاتا ہے, یہ شکر گزار ہے. اور مزید اس سے مانگا جاتا ہے اللہ اور توفیق دے دے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو توفیق دینے کے بعد اس کام کے کرنے کے لیے جن اسباب کی, جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے. جن وسائل کی ضرورت ہے, جن اسباب کی ضرورت ہے, جس صلاحیت اور آورت کی ضرورت ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی نکمے کو کام کا بنا دیتا ہے. اور اس تبلیغ میں تو ایسے ہزاروں ہیں بلکہ لاکھوں ہیں دنیا میں, وہ کسی کام کے نہیں تھے بلکہ اوپر سے اپنے اپنے علاقے میں وہ فساد کا, گناہوں کا, لہو لعب کا ذریعہ بنے ہوئے تھے. محلے والے تنگ تھے, گھر والے ان سے عاجز ہو چکے تھے. ایسوں کو اللہ نے نوازا اور پھر اب وہ ایسے بن گئے کہ ان کے ذریعے سے ہزاروں کو راستہ مل گیا, پتا نہیں کتنوں کا ذریعہ مل گیا. یہ اس کی توفیق کہ کس کو کہاں سے نکال کر کہاں کھڑا کر. اور پھر جتنا شکر پایا جاتا ہے اس کے بقدر اضافہ ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر شکر کا مطالبہ کیا کہ اس کو یاد بھی کریں اور شکر بھی کریں. بنی اسرائیل کو بار بار کہا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو لوگوں پر فضیلت دی ہے. اور بار بار ان کو جھنجھوڑا کیونکہ اللہ نے بڑی نعمت ان پر بھی کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی فکر اور نبیوں والے کام کی ذمہ داری دی ہے, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے تھوڑا. یہ ہمارے بہترین ایام ہیں, یہ بہترین ایام ہیں جو اللہ کے نام پر گزر رہے ہیں. یہ بہترین وقت, اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے من احسن قول ممن دعا الى اللہ, تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے؟ اس سے بہتر کس کا کام ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بہتر کون سا وقت ہو سکتا ہے جو اس بات کے کہنے میں, اس کام کے کرنے میں گزر رہا ہے؟ یہ ہمارے زندگی کے ایام کے بہترین ایام ہیں. اللہ ہم کو اس کا دھیان نصیب فرما دے, اور ہمارے کام کی بنیاد اسی پر ہے کہ کام کے جو تقاضے ہیں اور جو اعمال ہیں ان اعمال کے فضائل کے استحضار کے ساتھ ہمارا کام ہو. قدم قدم پر ہم اس کا دھیان کریں گے کہ اللہ اس پر ہمیں کیا دینے والا ہے, ہماری جان لگانے پر, مال لگانے پر, صلاحیتوں کو کھپانے پر, مجاہدوں کو برداشت کرنے پر, قربانیاں دینے پر, اللہ کیا دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اسی بنیاد پر اٹھایا تھا. جب منا کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہوں نے بات کو سمجھا اچھی طرح سے, مدینہ والوں نے بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا اور پھر سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ٹھکانہ دیں گے. اور ان کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا وہاں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے، ایام حج کے ایام تھے، تو انہوں نے آواز سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پتیلے کی آواز آ رہی ہے، اس طرف رخ کیا اپنی اونٹنی کا اور وہاں جا کر اونٹنی کھڑی اور ان کی باتیں سنی کہ کیا کہہ رہے آپس میں، یعنی حضور کو لے جانے کی بڑی خوشی خوشی آپ کو کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، ساری باتیں ہیں جو مہمان ہو رہے تھے آپ کے ساتھ ان کے ساری باتیں سن کر حضرت عباس نے سنا کہ بھائی یہ تو ان کو مدینہ لے جانے کی بات کر رہا ہے. تو انصار سے پوچھا کہ تم کو معلوم بھی ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو اپنے وطن میں یعنی مدینہ میں لے جانے کی بات کرتے ہو تو ان کو لے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اور کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں کیا ہوگا. عباس نے کہا کہ پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا اور سب مل کر مدینہ والوں سے لڑائی کریں گے. تو یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے حضور کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا، سب لوگ دشمن ہو جائیں گے. تو ان میں سے ہی ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم ان کا جواب دیں. حید عباس کا ٹھیک ہے، دیکھو زمانہ جاہلیت کا ہے، ابھی تو اسلام قبول کے چند منٹیں ہوئی لیکن ادب کتنا ہے، ادب کہ سامنے لڑائی شروع نہیں کر دی ان کے ساتھ کہ تم کون ہوتے ہو ان کو کہنے والے. حضور سے پوچھا ہے رسول اللہ اجازت ہو تو جواب دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جواب دیں. تو انہوں نے کہا انصار نے کہ ہم ان کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی بہوؤں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ایسے حفاظت کریں. مزید کچھ سوال آپ کیا تو عباس نے تو پھر کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ جب ہم ان کو لے کر اپنے قوم کے پاس جائیں گے نا اور ہم ان کی اتباع کریں گے تو ہماری قوم ہم کو تانا دے گی کہ ایک ایسے آدمی کو تم لے کر آئے ہو جس کو اس کی قوم والوں نے نہیں سنبھالا اور جس آدمی کی ان کی قوم نے اطاعت نہیں کی تم اس کو یہاں لے کر آ گئے ہو. یہ ہم کو پتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ہم کو تانا دیں گے، لیکن ہم نے ان کی اتباع کی ہے حق سمجھ کر کے صحیح سچے رسول اور ہم ان کی پوری مدد کریں گے. پھر یہ باتیں ختم ہونے کے قریب تھی ایک آدمی نے فیض میں اور حضور سے پوچھا رسول اللہ اجازت ہو تو سوال کروں ضرور. تو کہا یا رسول اللہ ہم اتنی ساری مشقت اٹھائیں گے آپ کے خاطر تو اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا؟ اتنا سارا ظاہر بات ہے کتنی ساری میں معمولی چیز تھی اس زمانے میں ایسا کرنا، اتنی بڑی ہمت کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی، اس کے بدلے میں جنت ملے گی. بس وہ جنت اندر دل و دماغ میں اتری ہوئی تھی. تو پھر اس دن سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اور آپ علیہ السلام نے وفات سے پہلے انصار کو خاص نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تم کو پیچھے کیا جائے گا، تم کو پیچھے کیا جائے گا اور لوگ بڑھ جائیں گے تو تم کو اس وقت پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن تم اس وقت جو ہے نا جمے رہنا اور تم کو جو تکلیف پہنچے اس کا بدلہ مجھ سے حوض کوثر پر لے لیں. وہ بھی بدلہ وہاں کا دیا، تم کو جو کچھ تکلیف پہنچے گی اس کے بدلے میں بدلہ جو ہے مجھ سے حوض کوثر پر لے لیں. تو انہوں نے سمجھ کے ساتھ، نا سمجھی کے ساتھ، دیکھا دیکھی میں نہیں کہ ہمارے سرداروں نے قبول کیا، چلو ہم بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھا دیکھی والا ہوتا اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی اور بغیر سمجھے ہوتا ہے اس کی بھی عمر لمبی نہیں ہوتی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کی خدا فرما رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ساتھی نے کام چھوڑ دیا، فلاں کام سے ہٹ گیا. تو مولانا فرماتے ہیں وہ نہ سمجھ کے لگا تھا نہ سمجھ کے ہٹا ہے، وہ نہ سمجھ کے کام میں لگا ہے نہ سمجھ کے اس نے کام چھوڑا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر میں سے 100 کا نوٹ لے کر نکلا کھیلتا کھیلتا
اور گھر سے باہر گیا اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کوئی خوبصورت پتھر پڑا ہے, تو 100 کا نوٹ وہاں رکھ دیا, پتھر لے کے گھر میں واپس آ گیا. تو اس نے وہ 100 کا نوٹ نہ سمجھ کے پکڑا تھا نہ سمجھ کے چھوڑا, تو پتھر کے عوض چھوڑ دیا اس نے. ایسے جب آدمی کام کو سمجھتا نہیں ہے تو پھر دنیا کے چھوٹے موٹے تقاضوں کے خاطر آدمی دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے, مخر کر دیتا ہے. ذرا سے اللہ فتوحات کرتا ہے دنیا کی تو آدمی اس میں لگ جاتا ہے اور دین کا کام چھوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ابھی دین کی محنت کو سمجھ کے ساتھ سمجھ کے ساتھ, کہ جو آدمی اس کو پورے استحضار کے ساتھ دھیان کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے, بہت بڑی نعمت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس نعمت کے ذریعے سے ہم دین پر باقی رہیں گے, ہمارا دین محفوظ رہے گا, اس فرائض تو فرائض ہمارے سنتوں کی پابندی رہے گی اس کے اس راستے سے, بلکہ مستحبات اور آداب تک ترک نہیں ہوں گے اگر آدمی صحیح معنوں میں کام میں لگے گا اپنی ذات سے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ وہ آدمی پتہ نہیں موت تک کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اور میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں محنت کرتے کرتے اس آدمی کے ذریعے سے کتنے لوگ تیار کیے ہیں وہ خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن کھلے گا. کتنی بڑی خیر ہے, اس لیے اس خیر میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے سبقت. اسی لیے ہمارے یہاں تعلیم فضائل کی اور تعلیم جو ہے ایک تو اجتماعی حلقے میں کتاب کو سننا اور پھر انفرادی طور پر ان فضائل کا مطالعہ کرنا, اس سے آدمی میں پختگی آتی ہے. آدمی کے جو جذبات بنتے ہیں جذبات, وہ انفرادی تنہائیوں میں پڑھنے سے بنتے ہیں. یہ جو نوجوانوں کے جذبات برے گندے خیالات جو بنتے ہیں وہ تنہائیوں میں اخبار کی پورتیاں پڑھتے ہیں, ناولیں پڑھتے ہیں, تو اس سے گندے جذبات بنتے ہیں اور اس پر لاکھوں روپے لگاتے ہیں اپنے ان جذبات کی تکمیل پر. تنہائی میں اس کا مطالعہ, نماز کے فضائل, ذکر کے فضائل, تلاوت کلام پاک کے فضائل اور خروج فی سبیل اللہ کے فضائل, اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی اور مجاہدوں کے فضائل. قربانی کو مانگنا نہیں ہے لیکن قربانی کی وجہ سے کام تھوڑا چھوڑنا ہے, کہ بھائی جوانی میں طاقت اور قوت تھی تو اس وقت تو کسی بھی میدان میں گھس جاتے تھے, لیکن اب کمزوری آئی ہے, بیماری آئی ہے, تو آدمی کوئی میدان سے پیچھے ہٹ گئے. ایسا نہیں ہوگا, آدمی اس میدان میں جائے گا, سامنے سے مانگے گا. مجاہدہ اختیاری غیر اختیاری کی مثال حضرت خانی رحمۃ اللہ نے دی کہ بھائی کون سا مجاہدہ ترک کیا جائے, کون سا اختیار کیا جائے, کہ بھائی سردی کا موسم ہے, گرم پانی بھی ہے ٹھنڈا پانی بھی, تو اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سمجھداری نہیں ہے, یہ مجاہدہ نہیں ہے. اس وقت گرم پانی سے وضو کریں, لیکن سردی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے آدمی کہ بھائی ٹھنڈی بہت بہت مجاہدہ ہے, تو نماز تو فرض ہے. اسی طرح دوسری مثال کہ نماز کی رکعت میں طول, انفرادی نماز میں لمبی نماز پڑھنا یہ اختیاری مجاہدہ ہے, اس کو کرنا چاہیے, یہ رکعت لمبی کرنی چاہیے, یہ ایسا نہیں کہ زبردستی کا مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہماری جو محنت کے راستے میں جو حالات ہیں, مجاہدے ہیں, قربانیاں ہیں, مختلف لائنوں سے ہوتی ہیں, علاقے کی ہوتی ہیں, سردی گرمی کی ہوتی ہیں, ذاتی تقاضے آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو پھر دھیرے 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 جب محنت کی اہمیت ختم ہوتی ہے تو آدمی ان چیزوں سے بھاگتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور یہ عقل مندی نہیں, یہ نفس کا مکر ہے, اس سے آدمی کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو کثرت سے پڑھا کرتے تھے, وہ کثرت سے اور مسنون دعا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرف عین. آخری جو جملہ ہے اس کا کہ یا اللہ مجھے پل چپکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ کر, پل چپکنے کے برابر. اس لیے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس میں ہم دن بدن آگے بڑھیں, اپنے جذبات بنائیں, اور جذبات بنانے کے لیے یہ اس کے ترغیبی مذاکرے ہیں, فضائل کے حلقے ہیں, عمومی بیانات ہیں, اس میں محتاج بن کر بیٹھنا چاہیے. جو حضرات حلقوں میں تعلیم میں محتاج بن کر بیٹھتے ہیں ان کے جذبات بنتے رہتے ہیں, دن بدن ترقی ہوتی ہے جذبات, اور جب آدمی ان مجالس سے استغنا برتتا ہے تو جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش ہماری یہ ہو
کہ اپنے جذبات بنانے چاہیے.
بزرگوں کی دعاؤں میں دعا سنتے تھے بار بار کہ اللہ جیسے جذبات تو نے صحابہ کو دیے تھے ایسے جذبات ہمیں عطا کرنا.
اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی، اللہ کے نام پر قربانی دینے کی جو ہمارا سرمایہ ہے،
اور کام کرتے 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 اس میں اضافہ ہو، اس میں اضافہ، کام کرتے 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 اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی، تو پھر اس میں اضافہ ہو اور اللہ کے نام پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو. اور اگر یہ چیز سامنے نہ رہی تو پھر کام میں رسمیت آئے گی اور کام کرتے کرتے اکتاہٹ آئے گی. جو بھی رسم ہے اس میں مزہ نہیں رہتا، دھیرے دھیرے اکتاہٹ ہو جاتی، چاہے وہ دین کی شکل کی ہو، پھر دھیرے دھیرے اکتاہٹ پیدا ہو اور مایوسی آتی ہے، اور آدمی دھیرے 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 کام کے تقاضوں سے پیچھے آتا ہے، قربانی سے پیچھے آتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے دھیرے 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 آدمی چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہماری عبادت فرماؤ اس میں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر، دین کی محنت پر استقامت نصیب فرماؤ. اس لیے ابھی ہمارے سامنے جو فوری تقاضا ہے کہ ہمارا اجتماع آ رہا ہے، اور ہر سال ماشاء اللہ اس اجتماع کے موقع سے مسجدوں سے چار چار مہینے کی جماعتوں کی آواز لگتی ہے،